محمد وآل محمد
وجل فرجهم برعلی و اولاد علی صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وجل فرجهم. خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بلند در سلامان.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وجل فرجہم. تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند در سلامان.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات
اللہ صلی علی محمد و آل محمد
وعجل فرجهم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والسہولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صلي على محمد وآل محمد
وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے گا. زیارت ناحیہ کا اہتمام کیا گیا 8 جنوری کو 13 صفر امام بارگاہ عسکری میں. جو مردانہ ہال ہے اس میں یہ زیارت ناحیہ منعقد ہوگی اور خواہر طاہرہ فاضلی سے خطاب کرے گی. بر محمد و آل محمد صلوات. صبح 10 بجے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وجل فرجهم. تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی امام حسین علیہ السلام کے نام کے ذریعے، ان کے اسپرش کے وسیلے سے، ان کے ذکر کے وسیلے سے قرآن کریم کی سورہ کو، سورہ بنی اسرائیل کو یہاں پر آغاز کیا ہے، اور آج تیسری مجلس ہے جس میں اس سورہ کو ہم پڑھیں گے، اور کل تک کی مجلس میں جن آیات کا خلاصہ بیان کیا گیا وہ 9 آیتوں سے پہلے 8 آیتیں تھیں، اور آج انشاءاللہ 9ویں آیت سے آگے پڑھا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ کل تک کی جو بات ہوئی اس میں مختصراً خلاصہ کر دوں، پروردگار عالم نے تو سب سے پہلے پہلی آیہ کریمہ میں واقع معراج کا ذکر کیا، اور اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو بندگی کی معراج کے اوپر پہنچایا، اور اس واقعے کا ذکر پروردگار عالم نے بہت خوبصورت انداز میں کیا، اور دو مساجد کا، مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ نازل کیا، اور قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو برتری عطا کی، لیکن فرعون کی وجہ سے اور ان کی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت سے سرپیچی کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل پست ہو گئی اور اللہ کے عذاب کا شکار بنی۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں اس لیے ان قوموں کا ذکر کرتا ہے اور گزشتہ انبیاء کا، تاکہ ہم اور آپ ان سے سبق حاصل کریں۔ ہمارا اور آپ کا جو اصلی درس ہے بنی اسرائیل کی قوم سے اور بیت المقدس کے حوالے سے، وہ یہ کہ بیت المقدس اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک نشانی ہے، پروردگار عالم کی وہ مقدس زمین ہے جس کے اوپر ان لوگوں کا حق ہے جو رسول کو اور قرآن کو مانتے ہیں، مسلمانوں کی میراث ہے جو راہ راست پر ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی زیارت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ اگر بیت المقدس کافروں کے ہاتھ میں ہو، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اسرائیل ہے، آج امریکہ ہے جو اس بیت المقدس کے اوپر قابض ہے اور نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے مقدس مقامات سے وابستہ رہیں، یہی وجہ ہے کہ عراق کے اوپر حملے ہوئے، وہاں پر بھی اپنی فوجیں بھیجی گئی تاکہ ہم اور آپ ان مقدس مراکز سے دور رہیں۔ سعودی عرب میں وہابیوں کی حکومت ہے، ہم اور آپ ان تمام جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے اپنے پنجوں کو گاڑا ہوا ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں، جن میں سے من جملہ ایک ذمہ داری یوم القدس کی ریلی میں آنا ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو مراجعین نے بیان کیا ہے، فتوے ہیں، واضح فتاوا ہیں آیت اللہ خامنائی کے بھی، رہبر کے بھی، اور شرکت ہے بھرپور علماء کرام کی اس ریلی کے اندر۔ ایک سوال جو خواتین کی طرف سے ابھرتا ہے، بلکہ میں سمجھوں گی یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے ہماری خواتین کے پاس کہ ہم اور آپ اگر کوئی ایسا حکم جو مراجعین کی طرف سے آتا ہے اس میں اپنے گھر والوں کی مخالفت پاتے ہیں، مثلا کوئی باپ روکتا ہے کہ ریلی میں نہ جاؤ، شوہر روکتا ہے کہ ریلی میں نہ جاؤ، حتیٰ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جن کے والدین ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ القدس کی ریلی میں جائیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں ان کے شوہر روکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو شکست نہیں کھانی چاہیے۔ دیکھیے، یہ ہمارے آج کے دور کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ جیسے القدس کی ریلی ہے، تصور کریں کہ اگر امام زمانہ تشریف لے آئے اور اس کا اور مولا ہم سے کہیں کہ تم جان دو، جنگ کرو، تو کیا ہم اس وقت یہ بہانہ کریں گے کہ ہمارے والدین منع کر رہے ہیں، ہماری ماں منع کر رہی ہے، ہمارے رشتہ دار منع کر رہے ہیں؟ اس وقت اطاعت فرض ہوگی۔ اسی طرح سے غیبت کے زمانے میں مراجعین کی اطاعت دین کے معاملے میں فرض ہے، شوہرداری اور والدین کی اطاعت ان جگہوں پر ہے جہاں پر اللہ کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ لہٰذا میں نہیں کہتی کہ انسان اپنے گھر والوں سے جنگ کرے، لیکن اپنے گھر والوں کو کنوینس کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یقیناً بہت سی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر انسان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کلیشز ہوتے ہیں. مثلاً بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر میں کے جانے کے اوپر بھی پابندی لگاتے، رشتہ داروں سے ملنے کے اوپر بھی پابندی لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ عورت کا حق ہے جس سے عورت پیچھے نہیں ہٹتی ہے، کیونکہ والدین سے ملنا صلہ رحمی ہے، والدین سے ملاقات کرنا اس کا حق ہے. لہذا اس جگہ پر شریعت نے بھی کہا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر آواز اٹھائی جائے. درود بھیجے گا محمد اور آل
محمد محمد
جفر جم. اور جہاں بھی دین کی بات آتی ہے، جہاں بھی شریعت کی بات آتی ہے، وہاں پر اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. جہاں پر انسان دین کی مخالفت میں مصروف ہو جائے اور کسی اور کی اطاعت کرے، یہی دیکھیے آزمائش کی جگہ ہے. کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے ان خواتین کی بھی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ملنے کی، ان کے ساتھ ہم رکاب ہو کر جنگ لڑنے کی اپنے مردوں کو ترغیب دلائی. حبیب ابن مظاہر کی زوجہ، زہیر بن قین کی زوجہ، حتیٰ پورے کوفے میں جب سب حضرت مسلم ابن عقیل کو چھوڑ دیتے ہیں تو تنہا ایک عورت ہے جو حضرت مسلم ابن عقیل کی حمایت کر رہی ہے، ان کو پانی پلا رہی ہے، ان کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے آمادہ ہے. یہ عورت کا کردار. یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر، حتیٰ ہمارے گھروں کے اندر، دینداری بہت سے گھروں میں صرف خواتین کی وجہ سے ہو رہی. مرد حضرات نہیں چاہتے کہ خواتین اور ان کے بچے دین کے اوپر عمل کریں، لیکن عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور ان کوششوں میں مصروف عمل ہیں. یہ ایک مجاہدانہ کردار ہے اور یہ بہترین کردار ہے. یعنی غلط کام کے لیے شوہر کی اطاعت صحیح نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری جگہوں پر کمپنسیٹ کریں، دوسری جگہوں پر اتنا اچھا رکھیں، اتنا خیال کریں کہ یہ رنجش فرض کریں ناراض بھی ہو جاتے تو وہ ناراضگی ختم ہو جائے، آہستہ آہستہ وہ خود بھی قائل ہوں کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شرکت کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر خطرہ ہے، یہ تو بہت ہی نامعقول بات. کون سا مقام ایسا ہے آج کل کراچی شہر میں خصوصاً جہاں پر انسان یہ کہے کہ وہاں خطرہ نہیں ہے؟ جب لوگ صبح آفس کے لیے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ واپسی پر کیا حالات ہوں گے. اگر کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکولز کے اوپر بھی جو ہے وہ اسکولز کے باہر بم بلاسٹ ہو چکے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے شہر میں ہو رہی ہیں، ہماری تو جان اس وقت کسی بھی طور پر حفاظت میں نہیں ہے. تو پھر جب دین کی باری آتی ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اپنی جانوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جب عاشورہ کا جلوس ہوتا ہے، جب اربعین کا جلوس ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں، ان سے وفاداری کے لیے اس میں شرکت کی جاتی ہے. یوم القدس بھی آج کے بنی امیہ سے مقابلے کے لیے آواز اٹھانے کا نام ہے. یوم القدس جو ہے وہ آج یزید وقت کے مقابلے میں آواز اٹھانے کا نام ہے. جب ہم قدیمی یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جدید اور زمانے کے یزید کے خلاف بھی آواز اٹھائیں. اسرائیل آج کا یزید ہے، امریکہ آج کا یزید ہے، جس کے لیے امام خمینی نے کہا ہے شیطان بزرگ. سب سے بڑا شیطان اس وقت دنیا کے اندر امریکہ، جو سب مسلمانوں کو اپنے چنگل میں لینا چاہتا ہے. اسرائیل کو اس نے اپنے آلہ کار بنا کر مسلمانوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. لہٰذا ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اور آپ شرکت بھی کریں اور اس شرعی مسئلے کو خواتین سمجھے کہ جہاں ظلم ہے، جہاں پر اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں شوہر آ جاتے ہیں، اس جگہ پر، میں نہیں کہہ رہی شوہر کی اطاعت نہ کریں، شوہر کی اطاعت کریں، بلکہ اگر کوئی حق بات منوانی ہے اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ عمل کرتی ہیں، تو دوسری جگہوں پر اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کی ناراضگی زائل ہو جائے. جیسے بہت سی جگہوں پر زندگی میں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی شوہر ماں باپ سے ملنے کے لیے منع کرتا ہے تو کیا خواتین نہیں ملتی؟ اگر کوئی شوہر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے منع کرتا ہے تو خواتین کیا نہیں ملتی ہیں؟ ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہ جائز حق ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی اطاعت فرض ہے. مجھے یقین ہے اور بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں, سب مراجعین نے متفق رائے دی ہے کہ اس ریلی میں شرکت کرنا ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ اطاعت کر رہے ہیں. یہ مرحلہ اطاعت ہے, یہ مرحلہ آزمائش ہے. کچھ واجبات ہمارے انفرادی ہیں, کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی واجبات ہوتے ہیں. مثلا مجلس میں شرکت کرنا, اگر لوگ اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ٹیلی ویژن کا دور ہے, آپ کیبل کے اوپر مجالس دیکھ لیں, آپ ٹی وی کے اوپر مجالس دیکھ لیں, انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں, گھر سے باہر نہ نکلے, وزاداری سید الشہداء آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں, چاہے انٹرنیٹ ہو ٹی وی ہو, لیکن آپ کچھ وقت انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر مجالس دیکھ لیں. صحیح ہے, ایسا نہ کریں کہ بالکل انسان اپنے گھروں سے آزاداری کے عنوان سے گھر سے باہر ہی نہ نکلے. گھر سے باہر نکلنا, جلوسوں میں شرکت کرنا, آنا, یہ امام حسین علیہ السلام کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. درود بھیجے گا محمد.
اس طرح
کھدل
دیں تاکہ بات
کرنے والی
مشکل نہ ہو.
بہت معذرت کے ساتھ بر محمد
والی محمد سلام.
اور اگر آپ لوگ تھوڑی دیر پہلے آ جائیں تو آپ لوگوں کو بھی زحمت نہیں ہوگی اور مجلس میں ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ایک نقطہ جو کل بیان کیا تھا لیکن مجھے احساس ہوا کہ شاید میں بہت سرعت کے ساتھ گزر گئی اور اس سے کوئی غلط فہمی ایجاد نہ ہوئی ہو, اس کو بیان کر دوں. جہاں پر حدیث معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ معاشرت کرو جو فقیر ہیں, غریب ہیں, نادار ہیں, کمزور ہیں, تم اس میں میری محبت پاؤ گے. یعنی اگر اللہ کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو انسان کی معاشرت کمزور لوگوں کے ساتھ, غربا کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کو اس شخص کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں. یہ گروہ فقراء ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اہم سمجھا گیا, کیونکہ حضرت سلمان محمدی کی جو فضیلت کا سبب نبی اکرم نے بتایا اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ سلمان فقیروں سے, غریبوں سے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں. اور سیرت اہل بیت میں یہ چیز شامل ہے. آپ لوگ مجالس سن رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, کتنے واقعات مولا کائنات کے حوالے سے, امام حسن کے حوالے سے, امام حسین علیہ السلام کے, تمام آئمہ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں جس میں آئمہ اطہار ان فقیروں کی مہمانی کو قبول کرتے تھے. اگر وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اسی سفرے کے اوپر جہاں غلام ہیں, جہاں پر غریب فقیر لوگ ہیں, مزدور ہیں, وہیں پر بیٹھ کر اہل بیت عصمت طہارت کی ہستیاں کھانا کھایا کرتی تھیں اور ان کے گھروں میں آمد و رفت رکھا کرتی تھیں, ان کے ساتھ مجالس. یہ ایک محب اہل بیت کی نشانی ہے کہ وہ کمزوروں اور ناداروں کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہوں. ان جگہوں کے اوپر جانا, ان علاقوں میں جانا, ان جگہوں میں معاشرت رکھنا جہاں پر غریب اور فقیر لوگ رہتے ہیں, تاکہ ان کو احساس کمتری نہ ہو اور انہی کے درمیان میں سے بہت سے ایسے اچھے باصلاحیت قابل لوگ معاشرے کے لیے خدمت کار ہوتے ہیں, معاشرے کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں, جو اگر پڑھ لکھ جائیں, جن کی تربیت ہو جائے تو ایک بہت بڑے انسان بن جاتے ہیں, بہت زیادہ خدمت گزار انسان, کیونکہ ان کے اندر وہ برائیاں جو امرا کی برائیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. اسی لیے دوسرے مرتبے پر, دوسرے مرحلے پر پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ ثروت مند دنیا پرست لوگوں کی مجالست سے پرہیز کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زرق و برق, دنیا کی رنگینیاں پسند نہیں ہیں, اور محبت دنیا ہی انسان کی بدبختی کا سبب بنتی. لیکن اس میں سب ثروت مند شامل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ثروت مند, یعنی جس کو دیکھ لیا اس کے پاس پیسہ ہے, انسان سمجھے گا اب یہ دشمن اہل بیت. کہا گیا وہ ثروت مند جو دنیا پرست ہے. لہذا اگر کسی کے پاس ثروت ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کیونکہ مال بھی اگر وسیلہ بن جائے آخرت کو کمانے کا, آخرت کو حاصل کرنے کا, تو یہ دنیا پرستی نہیں ہے, یہ آخرت پرستی ہے. آخرت کے لیے انسان کام کرے. مثلا بعض لوگوں کے پاس ثروت ہوتی ہے, وہ خود بھی حج پہ جاتے ہیں, زیارات پہ جاتے ہیں, دوسروں کو بھی زیارات کے لیے بھیجتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ثروت اور دولت ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں خرچ کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ثروت اور دولت ہوتی ہے تو علوم کی اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اہل بیت اس مطہرت کے روزے, مساجد, امام بارگاہ, اس قسم کے کاموں میں جو دینی کام ہے مصروف عمل ہوتے ہیں. یہ تو ثروت وہ ثروت ہے جو آخرت کے کام آ رہے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے کہ اس کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے, تو یہ ثروت مند دنیا پرست نہیں ہے. ثروت مند دنیا پرست وہ ہوتا ہے جس کا سارا مال اس کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہو, اور بہت تھوڑا سا مال, بہت کم, یعنی جتنا وہ کماتا ہے اور جتنا خرچ کرتا ہے اس میں سے بہت ہی کم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیتا ہے, اس لیے کہ شاید میرے سارے گناہ بخشے جائیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے تو یہ ثروت مند دنیا پرست ہے, اس کی صحبت اور مجالست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ فلاں شخص اسے حرام کما رہا ہے, فلاں شخص اس کا مال پاک نہیں ہے, پھر بھی ان کی مجالست کرتے ہیں, ان کے گھروں میں آمد و رفت رکھتے ہیں. ان کے گھر کے کھانے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. وہ لوگ جو معصیت میں مصروف عمل ہیں, گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے دور ہیں, یہ ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. ان کی مجالست سے بچنا اللہ کی محبت ہے, اور ان کی مجالست میں بیٹھنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, معاشرت کرنا اللہ کے بغض کا سبب بنتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے بار بار دنیا پرستوں سے دور رہنے کے لیے کہا. اچھا, دنیا پرست کی جہاں اللہ تعالیٰ نے صفات کو بیان کیا, وہاں پر پروردگار عالم نے بھی کہا کہ یہ شکر کم کرتے ہیں, شکر گزار نہیں ہوتے. ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر نالے اور فریاد ہوں گے, شکایات ہوں گے. دنیا پرست صابر نہیں ہوتے. دنیا پرست مشکلات کے اوپر صبر کرنے والے نہیں ہوتے. تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مشکل کو احساس کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر جو آخرت پرست ہے, ہو سکتا ہے ثروت مند بھی آپ کو ایسے مل جائے جو شاکر بھی ہو اور ثروت مند ہو اور صابر بھی ہو, اپنی زندگی کے اوپر بہت کم خرچ کرتے ہوں. بہت سے لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے جن کو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن لباس ان کا سادہ ہے, مال بہت زیادہ ہے لیکن گاڑی ان کی پرانے ماڈل کی ہوتی ہے. مال ہوتا ہے ان کے پاس, بار بار زیارت پہ جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. مال ہوتا ہے لیکن گناہوں میں ان کی صورت نہیں ہوتی, تیزی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ وہ اطاعت خدا میں آپ کو مصروف نظر آتے ہیں, واجبات کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. دنیا پرست کے لیے کہا گیا کہ یہ اطاعت الہی میں سست ہوگا, عمل نہیں کرے گا, دین کے اوپر عمل کرنے میں بہت پیچھے ہوگا. یہ پہچان ہے دنیا پرست لوگوں کی. اور معصیت میں تیز ہوگا, معصیت کرنے کے لیے بہت نڈر اور جرات مند ہوگا, گناہ کرنے میں آگے آگے ہوں گے, جرات مند نظر آئیں گے, ہر گناہ میں ان کا نام ہوگا. یہ دنیا پرست لوگ, ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے. خود بھی انسان دنیا پرست نہ بنے اور صحبت بھی دنیا پرستوں کی اختیار نہ کرے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد وجل فرجہم. اور ایک اور جملہ, ایک اور صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی دنیا پرستوں کی, وہ یہ کہ ان سے لوگوں کو نفع کم ہوتا ہے, دوسروں کو فائدہ کم پہنچاتے ہیں, کیونکہ ان خود غرض ہوتے ہیں, اپنی ذات کی طرف ان کی شخصیت گھوم رہی ہوتی ہے, اپنے ہی محور میں ہوتے ہیں, اس لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں سست ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے جھنجھٹ ان کے ختم نہیں ہوتے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے. اور جو آخرت والے ہیں, اہل آخرت ہیں, وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں تیز ہوتے ہیں, سری ہوتے ہیں. اس لیے مومن کی پہچان کو, اور یہ کہ سب سے اچھا انسان کون ہے, روایت میں آیا خیر الناس من ينفع الناس, تو میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اپنی ذات سے انسان دوسروں کو کوئی بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اپنی ذات تک محدود نہ رہے، وہ فائدہ دوسروں تک پہنچے. مثلا مالی فائدہ ہے، مالی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائے. مثلا اپنی جان سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے اعضاء و جوارح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ فائدہ پہنچا دیں. بعض اوقات انسان کا کوئی کلمہ، کوئی بات، کوئی گفتگو، ایک جملہ تسلی کا بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگر ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر لیں اور اس سے ہمدردی کر لیں، یہ بھی ایک عمل خیر ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات. اور اس کے لیے کہا گیا کہ یہ صدقہ ہے. صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان باکس میں سکے ڈالے، بلکہ جو بھی اچھا عمل انسان کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اور اچھے اعمال صدقہ جاریہ ہیں. اہل بیت اس طہارت کا چاہنے والا دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا، اس کی اپنی خواہشات کم ہوں گی، اپنی خواہشات کم ہوں گی، ذاتی اس کی ضروریات کم ہوں گی، اور دوسروں کے لیے اس کے پاس اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیتا ہے گنجائش ہوگی. جب دل چاہتا ہے تو انسان دوسروں کو عطا کرتا ہے. بس اب آج جس آیت کو شروع کرنا تھا وہ نوی آیت ہے، وہاں سے ذکر کرتے ہیں. یہاں پروردگار عالم قرآن کریم ہی کے بارے میں بات کر رہا ہے نوی آیت میں. اس سے پہلے کی آیات کا خلاصہ اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے کل بیان کر دی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا حاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بہت خوبصورت ہے یہ آیت. قرآن کی تعریف، قرآن کی افادیت، قرآن کریم کی اہمیت، اس کی آفاقیت کو بتا رہی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. یاد للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی اور قرآن جس راستے کی ہدایت کرتا ہے اس کو بیان کیا کہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بہت ہی خوبصورت ہے آیت، اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال میں بہت مختصر بیان کروں گی. سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جس میں تمام تر ہدایت کے پہلو موجود ہیں. بس اللہ تعالی کے راستے میں نہ حرص ہے نہ بخل ہے. پروردگار عالم بالکل سیدھا راستہ بتا، تما بھی نہیں ہے اور کنجوسی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شجاعت ہے وہ ایسا معتدل راستہ ہے جس میں نہ ہی وہ تحور جسے کہتے ہیں کہ انسان حد سے زیادہ شجاع ہو جائے اور عقل کی حدود کو پار کر جائے، وہ نہیں ہے، اور نہ ہی بزدلی ہے. اگر کوئی قرآن کے اوپر چل رہا ہے تو وہ ایک بیلنس انسان بنے گا. اگر ہم اور آپ قرآن کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو بالکل سیدھے راستے کی جانب جائیں. ہماری اگر اپنی عملی زندگی میں کچھ خرابیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے اوپر 100% عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر 100% عمل کرنے لگے تو ہماری شخصیت بالکل بیلنس ہوگی، جس میں کہیں پر بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی.
محمد والے محمد
سلام. محمد والے محمد وجل فرجہ
غنیات
زندہ باد،
غنیات
زندہ باد،
یزیدیات
مردہ باد،
یزیدیات
مردہ باد.
زمانے اہل بیت پر لعنت
بے شمار،
زمانے اہل بیت پر لعنت
بے شمار،
زمانے اہل بیت پر لعنت
بے شمار،
ہر دور کے منافقوں پہ لعنت
بے شمار،
ہر دور کے جھوٹوں پہ لعنت
بے شمار. یاری مدد حق ہے، محمد والی محمد اجل فرج.
ایک عالم نے بہت خوبصورت اس کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کہیں قرآن کریم میں کہتا ہے ہدن للناس، کہیں کہتا ہے ہدن للمتقین. اب یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہیں کہ کیا قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ آیت بھی کچھ اسی قسم کی ہے, یہدی للتی ہی اقوم, بہت خوبصورت آیت, ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو مستقیم چلنے والے ہیں, جو سیدھے رہنے والے ہیں, جو ثابت قدم ہیں. یعنی اگر کوئی انسان لغزش رکھنے والا ہے اور مستقل مزاج نہیں ہے, استقامت نہیں رکھتا, اس کے قدموں میں ثابت قدمی نہیں ہے, تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو مستقیم چلنے والی ہے. یہدی للتی ہی اقوم, اقوم کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے والا, اسٹینڈ لینے والے, وہ لوگ جو کوئی ہدف لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ثابت قدم ہوتے ہیں. بس جہاں پر اس مثال کو دیا وہاں بہت خوبصورت مثال بیان کی کہ آخر یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے, کیونکہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہدن للناس, بعض جگہوں پر کہا ہدن للمتقین. انہوں نے ایک دسترخوان کی مثال دی, ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے, اس کے اوپر دنیا کی انواع و اقسام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں ہم نے اس کے اوپر چن دی ہیں. اس میں مثلاً پھل بھی ہے, شہد بھی ہے, اور دوسری غذائیں بھی ہیں جن کے اندر گوشت ہے, دودھ ہے. لیکن اگر سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائیں تو سب لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے, بلکہ وہی شخص سب کچھ کھا سکتا ہے جو بالکل فٹ ہوگا, جس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. ورنہ اکثر لوگ کہیں گے میں چکنا نہیں کھا سکتا, مجھے کولیسٹرول کی بیماری ہے. کوئی یہ کہے گا میں میٹھا نہیں کھا سکتا, مجھے شوگر کی بیماری ہے. کوئی یہ کہے گا مجھے ڈاکٹر نے فلاں چیز منع کی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بالکل صحت مند ہے, وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے, اس کے بدن میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو وہ دسترخوان سے ہر چیز کو اٹھا کر اپنے دہن میں رکھ سکتا ہے, اس کے اوپر ممانعت نہیں. قرآن کریم بھی ایسی ایک کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ رکھا ہے اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ فائدہ اور ہدایت وہ لیتا ہے جو مستقیم صراط پر ہے, سیدھے راستے پر گامزن ہے, جو متقین ہے وہی اس قرآن کریم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ تقویٰ پر آئیں, صراط مستقیم پر آئیں. پھر اللہ نے بشارت دی ان لوگوں کو جو قرآن کریم سے ہدایت لیتے ہیں, راستہ دیکھتے ہیں اور راستے کے اوپر مسلسل چل رہے ہیں. الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا, یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کے مرحلے میں نیکیاں انجام دیتے ہیں, وہ کام انجام دیتے ہیں جو اعمال صالح ہیں, پروردگار عالم انہیں اجر کبیر عطا کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ اگر ہم اور آپ سگنل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, قانون ہے کہ سگنل پہ اگر لال بتی جل رہی ہے آپ نے رکنا ہے وہاں پر, اور جب ہری بتی جلے گی تو آپ کو اجازت ہے چلنے کی. کچھ لوگ قانون توڑ دیتے ہیں, جو لوگ قانون توڑتے ہیں ان کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے, ان کو سزا دی جاتی ہے, بس ان سے کچھ پیسے لیے جائیں گے, ان کا چلان ہو جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ جو قانون کی پابندی کرتے ہیں, آج تک دنیا میں کسی بھی قانون نے ان لوگوں کو کوئی ریوارڈ نہیں دیا جو قانون کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. اس کو سزا تو ملتی ہے جو قانون توڑتا ہے, لیکن جو ثابت قدم ہوتا ہے, جو عمل کرتا رہتا ہے, اس کو دنیا میں کبھی کوئی انجام اور اجر جزا نہیں ملتی. صرف اللہ کا نظام ایسا ہے جس میں پروردگار عالم نے قانون کے اوپر عمل کرنے والوں کو بہت اجر کبیر کہا, جزائے عظیم کہا. بہت سی جگہوں کے اوپر اس چیز کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزا دیتا ہے ان لوگوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور پابندی سے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اسلام میں سزا کتنی ہے, دین نے سزا کتنی رکھی, سزا کو اگر دیکھیں تو جزا سے بہت کم ہے, جزا بہت زیادہ ہے, سزا بہت کم. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار تو نے شیطان کو تو مجھ پر مسلط کر دیا کہ وہ بہکائے گا, مسلسل بہکائے گا, ہمارے لیے کیا, وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں, وہ لوگ جو دین کے اوپر چل رہے ہیں, صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, ان کے لیے کیا چیز. پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے جب کوئی بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں. نیکی کی یہ خوبی ہے, صراط مستقیم پر چل رہے ہیں آپ, نیت کر لیں کہ ہم نیکی کریں, ایک نیکی لکھ لیں گے, اور اس کے بعد جب نیکی انجام دیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں حساب کرتے ہیں, عمل کر لیں تو 10 نیکیاں. اب بولو محمد والی محمد.
محمد وعجل فرجهم.
جب بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا، یہاں تک کہ جب گناہ کر لیتا ہے، گناہ انجام دے دیتا ہے، تب صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی انسان توبہ کر لے، پروردگار عالم کے سامنے جھک جائے، سچے دل سے اعتراف گناہ کرے، استغفار کرے اور توبہ کر لے، تو وہ گناہ بھی مٹ جائے گا. کتنا عظیم نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا باب توبہ، باب رحمت کھولا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام جزا ہے. تو اگر ہم نظام جزا کو سوچیں کہ کتنی جزا اور اجر رکھا ہے، تو پھر کیوں انسان نیکیوں کے راستے پر نہ آئے، پھر کیوں انسان اللہ کی اطاعت سے دور ہو جائے. یقیناً اگر ہمیں یہ ساری باتیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بتائی ہیں ہم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ باتیں اترنا شروع ہو جائے، کبھی بھی گناہ میں مزہ نہیں آئے گا، کبھی بھی گناہ میں لذت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ انسان گناہ سے دور بھاگے گا. اس کے اگلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو برائی کی طرف ہیں، اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. جو انسان برائی کے راستے پر ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی اچھائی کے بجائے، بھلائی کے بجائے برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، اپنے ہی لیے گڑا خود کھود رہا ہوتا ہے اپنے ہی ہاتھوں. یہ صراط مستقیم سے، راہ راست سے ہٹنے کا نتیجہ ہے کہ جب انسان ضلالت کی راہ پر آ جاتا ہے تو پھر گناہوں کی خود ہی طلب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے برے ہوتے ہیں. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے وہ بھی اپنے لیے کرو گے. انسان عجول ہے، یہ صفت اور یہ برائی اپنی انسان کو اگر پتہ چل جائے تو انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور توقف کرنا چاہیے. اسی لیے جو معراج السعادت نامی کتاب ہے جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، خصوصاً آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اس کا ایک صفحہ روزانہ پڑھیں تاکہ معرفت حاصل ہو. اس کتاب میں بہترین صفت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو عجول نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر کام میں توقف کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا ہو جو عجول نہ ہو، جو جلد باز نہ ہو، تو اس کو غصہ بھی کم آئے گا، ان جگہوں پر آئے گا جہاں اسے غصہ کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے وہ شخص جو غصے میں باولا ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم انسان اس سے سوال کریں کہ غصے کی وجہ کیا ہے تو آخر میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے کوئی وجہ نہیں تھی، خاص وجہ نہیں تھی، چھوٹی سی بات تھی، کیونکہ عجول ہے اس وجہ سے غصہ آ گیا اور کار حرام انجام دے رہا. ایسے ہی فیصلے کرتے وقت انسان جو عجول ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. ایسے ہی بد دعا دیتے وقت لوگ جو عجول ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بد دعا دے دیتے ہیں، جبکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم اپنے نفسانی خواہشات سے دور رہتے ہوئے سوچیں تو پھر صحیح فیصلے کریں گے. جیسے کہ مولا کائنات نے جب دشمن نے تھوک دیا تو امام نے اپنی تلوار کو روک لیا. مولا نے کہا بھی میں غضبناک ہوں، جانتے تھے امام کہ غضب کی حالت میں اگر تلوار اٹھائی اور ضرب لگائی تو ضرب ضائع ہو جائے گی. یہاں پر توقف کرنا، رک جانا بہتر ہے. بہت سی جگہوں پر زندگی میں انسان صرف عجول ہونے کی وجہ سے غلط چیزوں کی دعا کر رہا ہوتا ہے، غلط باتوں کی دعا کر رہا ہوتا ہے. اس میں بددعائیں بھی شامل ہیں، اس میں قسمیں بھی شامل ہیں، اس میں گالیاں بھی ہیں، اس میں بری باتیں بھی ہیں، اور اس میں بعض اوقات گناہ بھی ہیں. انسان جلدی کی وجہ سے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا اور لذات کی خاطر گناہ انجام دے دیتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا توقف کرے، انسان اپنے آپ کو سمجھائے، تو بہت سی برائیوں سے ہم اور آپ رک سکتے ہیں. ایک بہت خوبصورت واقعہ، ایک مرتبہ امیر المومنین مسجد جا رہے تھے.
اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم.
جب مولا مسجد میں داخل ہونے لگے تو امام کی سواری جو گھوڑا تھا اس کو باہر ایک نوجوان کے حوالے کیا اور مولا نے کہا میں تھوڑی دیر میں باہر آ دوں. وہیں کھڑا ہوا تھا امام نے اس کو اپنا گھوڑا کی سواری دی. اور جب حضرت علی علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ مسجد سے باہر آئے تو امام نے دیکھا گھوڑا ہے کیونکہ وہ نہ نوجوان ہے اور نہ ہی گھوڑے کی لگام. امام نے جب پوچھا تو پتا چلا یہاں سے وہ جا چکا ہے اور ارد گرد کہیں بھی اس نوجوان کی کوئی خبر نہیں تھی. امام نے اپنے غلام سے کہا جو بازار سے جا کر لگام خرید کر لو. دو درہم حضرت علی علیہ السلام اس نیت سے لے کر باہر نکلے تھے کہ اس کو اس زحمت کی اجرت دیں گے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی سواری کی حفاظت کر رہا تھا, سواری کے ساتھ کھڑا تھا. امام نے دو درہم اس غلام کو دیے جو لگام خریدنے گیا تھا. جب غلام دکان پر گیا تو وہی لگام جو امیر المومنین کی لگام تھی وہاں پر موجود تھی. اور اس نے جب پوچھا کہ بھی تمہارے پاس کہاں سے ہے, اس نے کہا ایک نوجوان لے کر آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, فروخت کر کے گیا. انہوں دو درہم سے وہ لگام واپس آ گئی. اور مولا نے اس وقت یہ جملہ کہا دیکھو یہ شخص کتنا بے صبرا تھا. اگر اللہ کی رضا پر صبر کرتا, محنت کر کے دو درہم جو مجھے اس کو دینے تھے حلال رزق کما لیتا جو اس کا نصیب تھا, لیکن اس نے جلد بازی کی اور حرام رزق کمایا اور گناہ بھی کمایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین. صبر کا پھل یوں ہی میٹھا ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ دیر توقف کرتا ہے تو مستقبل میں اسے کوئی نہ کوئی اچھی چیز یقیناً ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزا کا وعدہ کیا ہے. اور اگر فرض کریں اس دنیا کے مستقبل میں نہ ملے تو ہمیں یقین ہے کہ اس دنیا کے مستقبل میں تو یقیناً ملنے والی, یہاں نہیں ملے گی تو وہاں ضرور ملے گی. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں جلد باز اور عجول نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. یہاں تک کہ جتنا انسان صبر کرتا ہے ہر صبر کے بدلے میں پروردگار عالم نیکی کو لکھ رہا ہوتا ہے. ہر صبر کے بدلے میں جہاں جہاں انسان تحمل کرتا ہے وہاں وہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. درود بھیجے گا محمد اللہ
اللہ محمد محمد.
بارہویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت سے اپنی نشانی قرار دیا, پھر ہم رات کو نشانی چاند کی روشنی کو بٹا دیتے ہیں اور ان کی نشانی سورج کو روشن کر دیتے ہیں دن کی نشانی کو, تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل اور انعام کو طلب کر سکو اور سال و حساب کے اعداد کو معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان نشانیوں اور ان نعمتوں کو بھی یاد کروایا ہے, یاد دلایا ہے جن سے ہم روزانہ مستفید ہوتے ہیں. اور یہ وہ نشانی ہے پروردگار عالم کی کہ ہم اور آپ شب و روز سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس کے تحت ہمارا ہفتہ مہینہ سال گزرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم چار موسموں جیسی عظیم نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں اور بہت ساری نعمتیں ان کی بدولت ہمیں ملتی ہیں. رات کی علیحدہ خوبصورتی ہے اور دن کی علیحدہ خوبصورتی ہے. جو نیند انسان رات کو میسر آتی ہے جب انسان تاریکی میں سوتا ہے اور آرام کرتا ہے, اس کے بدن کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے, وہ بہترین نیند ہوتی. دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاش کی جدوجہد میں اور کاموں کے لیے اور یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں عمر کے ساتھ گزر رہی ہیں ان کے حساب کتاب کے لیے بنائی. اب ان چیزوں کے اوپر شکر بجا لانا ہمارا اور آپ کا فرض ہے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. ایسی بہت سی نعمتیں جن کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے. اور سورج کے بارے میں پروردگار عالم نے ہمارے بدن میں کتنا عجیب سسٹم رکھا ہے کہ اگر ہم ہر چیز کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر بجا لاتے ہیں. کہ جب ڈائریکٹ انسان سورج کو دیکھتا ہے تو ہمارا آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے, ہماری آنکھیں خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں, چندھیا جاتی ہیں تاکہ روشنی ہماری آنکھوں میں نہ پڑے. اور جب سورج گرہن ہوتا ہے اگر کوئی شخص حتیٰ اس روشنی کو یہ سیاہی آ جاتی ہے اور انسان دیکھنے کی طاقت رکھ سکتا ہے, پھر اگر وہی روشنی آپ آئینے کے اندر دیکھ لیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہے پروردگار عالم کی. وہ سورج ہمارے ساتھ ہے زندگی بھر, ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن اندھا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا. کتنی نشانی ہے پروردگار عالم کی جو ہماری زندگی میں اگر یہ قریب آ جائے تو ہم اور آپ جل کے بھس ہو جائیں. پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم اس سے مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں, گرمی بھی حاصل کرتے ہیں نعمتیں بھی حاصل کرتے ہیں. دودھ بھیجے گا محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
دین اسلام اور تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر اگر بندوں نے اللہ کی اطاعت کی, جہاں پر پروردگار عالم کی معصیت سے دوری اختیار کی, وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جزائے عظیم اور بدلہ, وہ بدلہ جو واقعا ایسا بدلہ ہے جس کی مثال دی جائے, اللہ نے عطا کی ہے. ابو سلمہ تاریخ کے اسلام کا ایک ایسا نام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور نبی اکرم کے پاس ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے. نبی اکرم نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا جب بھی بندے کے اوپر کوئی مشکل آئے اسے چاہیے کہ وہ جملہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ بھی کہے اجرنی فی مصیبتی, پروردگار مجھے اس مصیبت میں اجر عطا کر, اور یہ جملہ بھی کہے کہ بارے الہ میرے لیے اس کے بدلے میں خیر عطا کر, یعنی جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کے بعد مجھے کوئی خیر کوئی نیکی مل جائے. وخلف لی خیرن, اس کے پیچھے اس کے بعد کوئی نہ کوئی خیر ہو. اگر عربی میں نہیں کہہ سکتا انسان تو دل سے اپنی زبان سے اس چیز کو طلب کریں کہ کوئی بھی مصیبت ہے اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے. بی بی ام سلمہ جو ابو سلمہ کی زوجہ تھی, تو ابو سلمہ اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے نبی اکرم کی اس نصیحت کو بیان کیا. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں مسلسل اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس مصیبت میں بیوگی تھی یہ جملہ پڑھتی رہتی تھی, اور بوڑھی بھی ہو چکی تھی لیکن اس جملے کو یاد کرتی تھی کہ نبی اکرم نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس مصیبت میں مجھے جزا دے, اس کا اجر دے اور اس سے بہتر خیر اور بھلائی عطا کر. میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ بہت اچھے انسان تھے, صحابی رسول تھے, پرہیزگار انسان تھے, بہترین شوہر تھے اپنی زوجہ کے لیے, اس سے بہتر شوہر کہاں ملے گا. یہ جملہ ان کے ذہن میں آتا تھا, یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ جب عدت پوری ہو گئی رسول اللہ میرے گھر آئے, نبی اکرم ان کے گھر پر آئے, اور جس طرح سے کہ اس زمانے کے امتیوں کا دستور تھا نبی اکرم کا احترام کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے, بی بی ام سلمہ نے بھی نبی اکرم کے لیے بہترین جگہ کا انتظام کیا. جب رسول اللہ بیٹھے تو نبی اکرم نے خواستگاری کی بی بی ام سلمہ کی. بی بی ام سلمہ وہ خاتون ہیں جو زوجہ رسول اس وقت تھیں جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے, اس وقت تک. اور بی بی ام سلمہ کی روایات بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کی حوالے سے. نبی اکرم نے جب خواستگاری کی تو بی بی ام سلمہ نے یہ جملہ کہا کہ آپ تو بہترین انسان ہیں لیکن میں اس بات سے خائف ہوں کہ آپ کے حق کو ادا کر سکوں یا نہ, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرے بچے جوان. نبی اکرم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں, میرے بچوں کی طرح ہوں گے, اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں, میں بھی جوان نہیں ہوں. پروردگار عالم نے اس بہترین خاتون کو جو ابو سلمہ کے ساتھ بھی زندگی گزار رہی تھی ایک بہترین شوہر عطا کیا, اس صبر کے بدلے میں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا, اس نیکی کے بدلے میں جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی تھی. پروردگار عالم اس طرح سے بہترین انسانوں سے ملاتا ہے اگر انسان اپنی مشکلات میں صبر کرے. بس ہمیں اور آپ کو بھی اس سبق کو تاریخ اسلام سے رسول اللہ کی زندگی سے حاصل کرنا چاہیے کہ صبر کریں جیسا کہ اہل بیت عصمت طہارت نے اپنی زندگی میں صبر کی, اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, استقامت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا رہے. تاریخ اسلام یہ بھی بتاتی ہے کہ جب نبی اکرم کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں جیسا کہ واقعہ احد ہے, واقعہ احد میں رسول اللہ کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی, اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے جو سید الشہداء سمجھے جاتے ہیں حضرت حمزہ ہیں. حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا اتنا کربناک واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ کو مسلح کیا گیا تھا, ان کی ناک کاٹ دی گئی تھی, ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے, پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبا لیا گیا تھا. یہاں تک کہ جب احد میں رسول اللہ بھی زخمی ہوئے اور نبی اکرم جنگ کے بعد پریشان تھے تو انہوں نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا. تاریخ یوں گواہی دیتی ہے کہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ سے آ کر یہ بتائے کہ حضرت حمزہ کا کیا حال ہوا ہے, کہ ان کے بدن کو مسلح کیا گیا ہے, ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے. حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا, حضرت علی خاموش رہے, یہاں تک کہ رسول اللہ خود جب ان کے جنازے کے اوپر آئے تو نبی اکرم ان کے حالت کو دیکھ کر گریا کرنے لگے. لیکن اللہ کے نبی نے جملہ کہا, پروردگار تو ہی مالک ہے, تو ہی مددگار اور ناصر ہے, بار الہ ہم تیرے سے ان ظالموں کی شکایت کرتے ہیں. عزادارہ نگرامی تاریخ یوں لکھتی ہے کہ جب رسول اللہ حضرت حمزہ کے جنازے پر آئے تو نبی اکرم نے اپنی ابا کو حضرت حمزہ کے جنازے کے اوپر ڈال دیا تاکہ مسلح ہوئی لاش کو دیکھا نہ جائے. اور نبی اکرم جب سر کے اوپر ابا ڈالتے تھے تو حضرت حمزہ کے پیر ننگے ہو جاتے, نبی اکرم نے پیروں کے اوپر گھاس کو ڈال دیا. اور اس کے بعد روایت یوں لکھتی ہے کہ انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہیدوں کے جنازوں پر گریا کر رہی تھی تو رسول اللہ کو رنج محسوس ہوا, نبی اکرم نے کہا میرے چچا کے اوپر رونے والا کوئی نہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ اور بی بی صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی وہ بھی مدینے سے واقع احد میں پہنچ گئی. نبی اکرم نے حضرت علی سے کہا کہ علی فاطمہ کو تو میرے پاس آنے دینا لیکن میری پھوپھی صفیہ کو یہاں نہ آنے دینا, کہیں وہ اپنے بھائی کے جنازے کو نہ دیکھ لے. مددگار رسول اللہ جنازہ چھپا رہے ہیں, بیویوں کو آنے سے روک رہے ہیں, کہیں بھائی اپنے مسلح شدہ بھائی کے جنازے کو نہ, بہن کی نگاہ اگر بھائی کے مسلح شدہ جنازے پر پڑے گی تو کیا حال ہوگا. ہمارا دل کہتا ہے یا رسول اللہ آ کر دیکھیے اس شام کا مزار, وہ شام کا منظر جہاں پر بیوی زینب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی. روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب اپنے کلثوم کو دربار یزید میں لایا گیا, امام سجاد راوی ہے فرماتے ہمیں اس طرح سے لایا گیا جیسے بکریوں کو اور جانوروں کو لایا جاتا ہے, میرا گلا اور میری پھپھی کا گلا ایک ہی رسی میں بدا ہوا تھا, اسی رسی کا ایک سرا پھپھی زینب اور میری سکینہ کے کاندھوں میں تھا. ارے کسی کا گلا تھا, کسی کے کاندھے تھے, کسی کا پیر تھا, اور اگر ہم چلنے میں تھوڑا سا توقف کرتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے. حضرت امام جب دربار یزید آ گیا تو بولا کہتے میرے بابا کا کٹا ہوا تھا دست میں رکھا ہوا تھا جو سونے سے منا ہوا تھا, اور یزید ملعون نے بیوی زینب سے کہا زینب دیکھو تمہارے بھائی نے, تمہارے نانا نے, تمہارے بابا نے سونے اور چاندی کے برتنوں کو حرام قرار دیا تھا, ہم نے انہیں کے سر کو دست میں رکھا ہے اور وہ جان جو شراب کے بچے ہوئے تھے امام کے سر کے اوپر بیوی کے سامنے ڈالتا ہے. اور یہ جملہ کہتا ہے ارے تمہارے بابا ہاتھ کو سر سے شراب کرنے والے ہیں, ہمیں ہاتھ کو سر کی جان کی ضرورت نہیں. عزادار روایت کہتی جب بیوی زینب نے اپنے بھائی کی کٹے ہوئے سر کی حالت دیکھی کہ بار بار چڑی سے بے حرمتی ہو رہی ہے, بیوی نے سلام لند کی اپنے نانا کو بلا رہی ہے, فرماتی ہے دیکھیے آپ کا حبیب, آپ کا دوست, آپ کا نوازا کس حالت میں ہے. عزادار روایت کہتی ہے جب بی بی زینب نے ایسے بیان کیے اس مصیبت کو بیان کیا تو وہ لوگ جو خوشیاں منا رہے تھے وہ رونے لگے, دربار یزید میں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, لوگوں نے اپنے سر اسی فسا دیجئے ہمیں زمانہ کو ان بیویوں کا جو لٹ کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں وعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمانا خداوندہ ہم سب گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے وارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمان پروردگار جب امام ظہور کریں اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمان وارِ الٰہ ہمیں ان کا مجھ سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے پروردگار ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری آل اور اولاد کو محبان اہل بیت میں یاور و انصار امام زمانہ میں شامل فرمان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین